بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ جو حدیث بیان کی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تجلی فرمائی اور ترمذی کے یہ الفاظ آئے ہیں. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کا وجود ہے اور ملائے اعلیٰ میں انسانوں کے فیصلے ہوتے ہیں. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے جہاں سے یہ حدیث نقل کی تھی وہ ترمذی کی روایت ہے اور اس میں یہ جو آئے ہیں الفاظ بہت مشکل ہیں اور اس کی تشریح بھی بہت مشکل ہے. کوشش کرتے ہیں کہ یہ عام فہم زبان میں آ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا بہت اچھی صورت میں اور انہوں نے یہ کہا کہ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلت رب لبیک. میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ میں حاضر ہوں. یہ خواب کا معاملہ ہے اور مشکل یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں بہت علوم جمع ہو گئے ہیں. وہ بیک وقت مفسر بھی ہیں, صوفی بھی ہیں, علم کلام اور فلسفے پہ بھی ان کی نظر ہے, حدیث کی مباحث بھی کرتے ہیں, پھر سیاسی اعتبارات سے اس وقت جو وہاں ہو رہا تھا اس کی بھی بات کرتے ہیں. تو شاہ صاحب رحمت اللہ کے ہاں اتنے علوم جمع ہو گئے ہیں کہ اب انہیں سمجھنے کے لیے بھی اتنی چیزیں آنی چاہیے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی صورت جو ہے یہ اس سے صوفیہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات بھی مراد لیتے ہیں. اور اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے. قال فیما یختصم بالملئ الاعلیٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ملائے اعلیٰ میں کیا جھگڑا ہو رہا ہے, یعنی ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے. خصم کے معنی جھگڑے کے بھی, دشمن کے بھی, اور خصم کے معنی بحث مباحثے کے بھی. اور یہ مباحث اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کوئی دنیا کی زندگی تک ہی اختتام نہیں ہے, آخرت میں بھی جھگڑے ہوں گے مومن اور کافر کے درمیان اور ظالم اور مظلوم کے درمیان. اور قرآن پاک میں آیا ہے ثم انکم, پھر اس کے بعد تم اپنے پروردگار کے پاس جب پہنچو گے تو تختصم, وہاں بھی تمہارے جھگڑے ہوں گے. اللہ کے ہاں کافر اور مومن میں جھگڑا ہوگا کہ اہل ایمان اللہ کی توحید پر قائم رہے اور اہل کفر دنیا میں انہیں ستاتے رہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے مخالفین کا جھگڑا ہوگا, ظالم اور مظلوم کا بھی جھگڑا ہوگا. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے قیامت میں اللہ کے ہاں جو فیصلے انسانی حقوق میں شروع ہوں گے تو پہلا فیصلہ انسانی خون کے بارے میں ہوگا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ غالباً اسی حدیث کی بنیاد پر کہتے تھے کہ نسائی میں ان کی روایت آئی ہے کہ انا اول من جتا میں پہلا شخص ہوں گا جو دوزانو ہو کر اللہ کے حضور بیٹھ جاؤں گا اور میں اللہ سے اپنے خون کا مطالبہ کروں گا کہ میرا خون کیوں ہوا میرے زمانے میں جو لڑائیاں اور چیزیں ہیں یہ کیوں ہوئی تو جھگڑے وہاں بھی جاری رہیں گے بحث مباحثہ وہاں بھی ہوگا اور پھر ان مباحثوں کا فیصلہ خود تعالی شان کرے گا اللہ بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور باطل کیا ہے اس لیے اللہ نے جو تھوڑی سی آزادی دی ہے نا یہ سارے نتیجے اس آزادی کے کہ جبر نہیں کیا اب بولنا لکھنا ہر انسان کو آزادی حاصل ہے جو چاہے بولے سچ بولے جھوٹ بولے کسی پہ الزام لگائے کسی کی تعریف کرے یہ اس کا بنیادی حق ہے بولنا اس سے کوئی نہیں معلوم کر سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بولتے اللہ نے ان کی زبانوں کو پابند نہیں کیا اللہ تعالی کے خلاف سب سے بڑی چیز شرک ہے لوگ کرتے ہیں بولتے ہیں عملا کرتے ہیں اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے مجھے گالیاں دیتے ہیں اور میں انہیں رزق دیتا ہوں اس کے باوجود اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی بیٹا اور اولاد تو مجھے گالی دیتا ہے معاذ اللہ تو یہ وہ چیز ہے کہ خدا نے جتنا اختیار کسی کو دیا ہے وہ استعمال کر لے خوشی سے یہاں اور پھر اللہ آپ کے یہاں جب پہنچے گا تو اللہ نے کہا ثم انکم پھر اس کے بعد تم اپنے رب کے پاس پہنچو گے اور تمہارے جھگڑے وہاں بھی جاری رہیں گے اور پھر وہاں اللہ فیصلہ کرنا دے گا تو یہاں بھی یہ بحث ہے فرشتے کر رہے ہیں مجھ سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کی کس چیز سے بحث ہو رہی ہے ملائکہ قلت لا ادری من کا عرب مجھے معلوم نہیں تو قالا ثلاثن تین مرتبہ مجھ سے پوچھا قال فرائیتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا بین کتفیا میرے دونوں شانوں کے درمیان اور میں نے اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک محسوس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک محسوس کی یا انگلیوں کی ٹھنڈک محسوس کی اپنے سینے میں فتجلا لی کل شیئن میرے لیے ہر چیز روشن ہوگی عورت تو اور میں نے جان دیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا اس بات کر رہے ہیں کہ میرے لیے کیا ہوا تجلی ہوئی اور یہ بہت مشکل چیز ہے کہ تجلی کو واضح طور پر بیان کیا جائے کہ تجلی کس کو کہتے ہیں اور اس پہ بہت سی مباحث ہیں تجلی جیسے کہ عرض کیا تھا اس کا اصل مطلب تو ہے ظہور کا کہ کسی چیز کا ظاہر ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات ہوتی ہیں یعنی خدا کی طرف سے چیزیں ہیں جو ظاہر کی جاتی ہیں اور تجلیات کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے اظہار ہو جائے صوفیہ کے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے جسے وہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں قمون حضرت مجدد الفیثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں پھر وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بروز یہ بروز کا لفظ جو ہے یہ صوفیہ کے ہاں بہت ملے گا اور اس لفظ سے گمراہی میں جتنا فائدہ مرزا غلام قادیانی نے اٹھایا ہے اتنا کسی نے نہیں اٹھایا اس نے اس لفظ کو پڑھا اور بروز کو وہ بار بار کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں میں دلی نبی ہوں معاذ اللہ اور نبوت کے دعوے کی وجہ سے وہ خود بھی کافر ہوتا ہے اور جو اس کے اس دعوے کی تصدیق کرتا ہے بھی کافر ہوتا ہے اسی کو بعض صوفیہ نے تعبیر کیا ہے تجدد امثال سے یہ تجدد امثال بروز کمون صوفیہ استدلال کرتے ہیں قرآن کریم سے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہے اب یہ کتنا وجود ہے اس کا اس سے انکار تو ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ان الفاظ کو لکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ کوئی جھوٹ پر متفق نہیں ہو گئے تھے کوئی نہ کوئی چیز آخر انہوں نے دیکھی ہوگی پائی ہوگی پھر اس ان الفاظ کو یہ استعمال کرتے ہیں اس لیے تجدد امثال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑتی ہیں اور تجلی کا مطلب ہے کہ خدا نے جن چیزوں کو ظاہر کرنا ہے اور یہ تجلی کی بہت متعدد اقسام ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی رحمانیت کی ظاہر ہوتی ہے اور تجدد امثال کا مطلب قرآن کریم میں دو جگہ سے صوفیہ اسے ثابت کرتے ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بل ہم فی لبس من خلق جدید اللہ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ گویا کہ وہاں مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ نئے لباس میں اور دوسرے کو استدلال کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ باریک اور وہ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس جو تھی اس کا تخت کیسے منتقل ہوا اور اس کی اب تک ہمارے ذہن میں ذہن تو نہیں علم میں کوئی اس سے بہتر توجیہ نہیں آ سکی کہ اس کو مانا جائے کہ وہ تجدد امثال تھا تجدد امثال کا مطلب یہ ہے یہ سب اس کے قائل ہیں خود حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ بھی پھر مولانا روم رحمت اللہ علیہ خیر وہ تو سارے ہی حضرات وحدت الوجود کے جتنے بھی قائل ہیں وہ سب اس کے قائل ہیں اسی لیے ابن عربی جو کچھ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں ان چیزوں کے متعلق وہ تجدد امثال پر زور دیتے ہیں اور جو کچھ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں لکھا ہے اسی کا عکس آپ کو معلوم کی مثنوی میں ملتا ہے ایک جیسی چیزیں بہت سی ملیں گی یہ سب وحدت الوجود والے اس کے قائل ہیں آگے آگیا دوسرا نظریہ وحدت الشہود کا تو یہ جو شہودی صوفیاں ہیں تمجدد الفتانی سجندی رحمت اللہ جن کے سرخیل اور جن کے آقا اور جن کے قائد ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے تجدد امثال کا کہ ایک چیز ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے ہر لمحہ اس کی مثال جو ہے اس کا تجدد ہوتا رہتا ہے تجدد کا مطلب جدید چیز ہونا اردو میں بولتے ہی ہیں تو تجدد کے مطلب ہے کہ ہر لمحہ وہ چیز بدلتی ہے پھر بنتی ہے پھر تباہ ہوتی ہے پھر بنتی ہے پھر تباہ ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات پر اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں اور یہ پوری دنیا تباہ ہو جاتی ہے اور جس لمحے خدا کی تجلی وہ پڑتی ہے فنا کی اسی لمحے خدا کی بقا کی تجلی بھی پڑتی ہے تو فنا اور بقا ان دونوں میں کتنا وقفہ ہے ایک سیکنڈ کا بھی نہیں مائکرو سیکنڈ کا بھی نہیں وہ کہتے ہیں اتنی تیزی سے یہ بڑھتی ہیں کہ ہم ہر لمحہ فنا اور بقا میں چلتے رہتے ہیں مرے پھر جیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کائنات پھر بن گئی پھر اس طرح ہوا پھر اس طرح ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ کوئی ہے جو وہ تخت لے آئے تو ایک دربار میں بولا تو اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کے دربار کا وقت ختم ہو چند گھنٹے ہوں گے قیاس ہے دوسرے نے کہا کہ میں لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکیں سلیمان علیہ السلام نے اسے بھی غالباً پسند نہیں فرمایا کہ دیر ہے اور جو تیسرا تھا الذی عندہ علم من الکتاب ایک دوسرا وہی تھا
उस जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा कि मैं ले आता हूं कबल इसके कि आप फलक छक के इतनी सी देर में ले आता हूं फलम्मा रहा इंदहु और जब उसने कहा तो सुलेमान अलैहि सलाम देखा तख्त तो पास ही पड़ा अब ये जो इतनी जल्दी ले आया क्या चीज थी इस पे मुफस्सरीन ने बहुत कुछ लिखा है कोई इस तरफ क्या है कि फरिश्ता था ले आया कोई कुछ कहता है सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जिसके पास इल्म था किताब फिर और बहुत सी चीजें कुछ का ख्याल ये है कि उसके पास इसमें हाजिर था और सूफिया इसकी बेहतरीन ताबीर ये करते हैं कि वो कहते हैं फना की तजल्ली वहां पड़ी अल्लाह की तो तक वहां पे फना हो गया और दूसरी तजल्ली अल्लाह की जो बका की पड़ी तो बाकी रहने की तजल्ली यहां सुलेमान अलैहि सलाम के पास पड़ी तो एक लम्हे में वहां से फना हुआ और यहां बाकी यहां पे बन गया وہ کہتے ہیں اللہ کی تجلیات کس طرح پڑتی ہیں یہ ہے جسے تجدد انصال وہ کہتی ہیں اور اسی کے قریب قریب قبون اور بروز کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تجدد رحمت اللہ نے استعمال کی ہیں وہ آپ سے عرض کریں گے تو یہ لوگ جو ہیں صوفیہ یہ ہمیشہ عقل کے جدید کے لباس میں اس کو کہتے ہیں اور اہل کشف جو ہیں وہ اس کو اپنے کشف کی وجہ سے جانتے ہیں کہ ہر لمحہ ہر ساعت اللہ کی تجلیات بڑھتی ہیں اسی لیے یہ دوسرا استدلال ان کا بلقیس کے تخت سے کرنا یہ اس سے بھی لطیف تر ہے تیسری جگہ جہاں سے وہ ثابت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کل یوم ہوا فی شان اللہ کی ہر دن نئی شان تو وہ کہتے ہیں کہ ہر آن نئی شان کسی نے ترجمہ بھی یہ کیا اور بہت اچھا ترجمہ کیا ہے کہ ہر آن اس کی نئی شان ہے اس کا نیا رنگ ہے ہر آن ہر لمحہ اللہ کی تجلیات بڑھتی رہتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صورت جو بنی ہوئی نظر آتی ہے مثلا تخت ہے کائنات ہے کوئی آدمی ہے گاڑی ہے کمپیوٹر کوئی بھی چیز ہے تو اس صورت کے عزم کا زمانہ مٹ جانے کا زمانہ بعینی ہی اس کے باقی رہنے کا بھی زمانہ ہوتا ہے ادھر فنا کی تجلی پڑی ادھر بقا کی تجلی پڑی تو کہتے ہیں اس لیے یہ جو رفتن اور برخاستن ہے آنا اور جانا رفتن اور آمدن آنا اور جانا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو تجدد امثال اب بات آگئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات اب تک کی ذہن میں آ جائے تو پھر اس سے اگلی بات آتی ہے کہ تجلی فرمائی اللہ تعالیٰ نے تو تجلی اصل میں کہتے ہیں ظاہر کرنے کو اور ذات مطلق جو ہے वो अपने आप को कैसे जाहिर करे इंसान की अक्ल में आ नहीं सकता ये ऐसे मामलात हैं इलाहियात के जहां पहुंचकर इंसान की अक्ल जवाब दे जाती है कुछ समझ में नहीं आता इसलिए कि इंसान की आंखें और आवाज उन चीजों को अपने इहाते में ला ही नहीं सकते इंसान तो इतना आजिज है کہ بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات اس لیے بھی معلوم نہیں کر سکتا کہ ہم کہتے ہیں سوال نامعقول ہے بہت سے سوالات نامعقول ہوتے ہیں مثلا عام روزمرہ کی زندگی میں وہ مشہور بات ہے کہ ایک سے گنتی شروع ہوتی ہے تو زیرو اور صفر سے پہلے کیا ہے اب وہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صفر سے پہلے یہ سوال ہی نامعقول ہے تو کہتے ہیں آخر پھر کیا صفر سے پہلے کیا چیز وہ کہتے ہیں سوال ہی نامعقول ہے تقدیر ہے اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اہل کشف کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے جو مسئلہ حل ہوگا وہ تقدیر کا ہی ہوگا اور بہت سی چیزیں اب جنت میں انسانوں کے گھر ہیں اللہ نے کہا اس کے دروازے لگے ہوئے ہوں گے گھروں کے اور جنت میں تکیے پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رویت اللہ کو دیکھنا چونکہ انسانی عقل میں یہ بات آتی نہیں اس لیے معتزلہ نے اور اہل تشریع نے بالکل انکار کر دیا اور انہوں نے کہا اللہ کی رویت اور اللہ کی زیارت ہو بھی اہل سنت اور جماعت کہتے ہیں کہ اللہ کی زیارت ہوگی بغیر مکان اور بغیر زمانے کے وہ کہتے ہیں اللہ کسی زمانے میں ٹائم میں اور مکان سپیس میں قید نہیں تو ٹائم اینڈ سپیس کو ہٹا کر اللہ کی زیارت ہوگی ہمارے لیے تصور ہی نہیں بنتا کہ ہم ٹائم سے باہر نکل جائیں سپیس سے باہر نکل جائیں جائیں کہاں تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا اظہار اس کی ذات کا اظہار بڑی نازک چیز ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات مطلق اپنے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرتی ہے اور جو صورت وہ اختیار کرتی ہے ذات مطلق بغیر تشبیہ کے کوئی صورت بھی جو اختیار کرتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ جو متعین لباس ہے ہم اسے تجلی کرتے ہیں علامہ اقبال نے ان تجلیات پر کئی اشعار کیے اور خاص طور پر فارسی کی ان کی شاعری بڑی پڑی ہے اس لیے جو ان چیزوں سے واقف تھے بہت حد تک تو انہوں نے تجلیات باری تعالیٰ کا بے شمار مرتبہ ذکر کیا ہے تو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شان اور ہر وہ کیفیت اور حالت جس میں اللہ تعالیٰ کا یا اس کی کسی صفت کا یا اس کے کسی فعل کا اظہار ہو وہ تجلی ہے ہر وہ حالت اور ہر وہ شان جس میں اللہ کی کسی صفت کا یا اللہ تعالیٰ کی کسی شان کا یا اللہ تعالیٰ کے فعل کا اظہار ہو وہ تجلی ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی تجلی اس کائنات پر پڑ رہی ہے رحمانیت کی اللہ تعالیٰ کی شانے بے انتہا ہیں لہذا خدا کی تجلیات بھی بے انتہا ہیں اور ہر شخص پر اس کی اس استعداد کے مطابق تجلی پڑتی ہے جتنی اللہ نے اس میں استعداد رکھی ہے کام کی ویسی تجلی پڑتی ہے اور یہ اللہ کی تجلیات میں سے رحمانیت کی تجلی پڑتی ہے اس کائنات پہ تو کافر بھی جی رہے ہیں خدا کو برا بھلا کہنے والے بھی جی رہے ہیں معاذ اللہ اور خدا کا جن پر غضب ہے وہ بھی جی رہے ہیں اس لیے کہ رحمانیت کی تجلی پڑ رہی اسی سے وہ آیت حل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت کے یہ کافر آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا اب ذات مطلق ہے شیعہ اور معتزلہ کہتے ہیں بالکل اس کی زیارت نہیں ہوگی تو وہ اس جگہ پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات سامنے آئیں گی اور بہت سے اہل سنت والجماعت بھی اس کے قائل ہیں لیکن وہ جنت میں اس کے علاوہ بعض مواقع پہ جو زیارت کے قائل ہیں اہل سنت شیعہ اور معتزلہ اس کے قائل نہیں ہیں لیکن اس سے سب کا اتفاق ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مختلف تجلیات ہوں گی اور وہ جو تجلی ہوگی ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں سے کہوں گا کہ جتنے آج تم اس قیامت کے دن سے بیزار ہو جتنا گرمی اور یہ حالات تمہیں تنگ کر رہے ہیں نا تم جب دنیا میں رہتے تھے اکبر من مقتکم اللہ فرمائیں گے مجھے اس سے زیادہ بیزاری تھی تم جتنے آج تم تنگ ہو میں تمہارے وجود سے اتنا بیزار تھا جب دنیا میں تھے لیکن ہم نے طے کر دیا تھا تو صفت رحمانیت کی تجلی پڑتی ہے اس وجہ سے لوگ قائم ہیں اور جب صفت رحمانیت کی تجلی اٹھ جائے تو پھر کیا اس لیے ان چیزوں کو ان لوگوں نے سمجھا جن کا بڑا راست قدم تھا تصور مولانا منت اللہ رحمانی صاحب تھے رحمت اللہ علیہ امیر شریعت تھے بہار کے طالبانی کا قصہ ہے وہ فرماتے تھے کہ میں حاضر ہوا مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اور مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ تھے حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے اور مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ واحد آدمی تھے اگر یہ نہ ہوتے تو کلکتہ اور بہار دونوں صوبے بڑے بڑے ہندوستان کے سب مرزائی ہو جاتے سب کا دھیان میں ہو جاتے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس انسان پہ مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمت اللہ علیہ واحد آدمی تھے جنہوں نے ان دونوں صوبوں میں اتنی محنت کی کہ وہ کہتے تھے علماء سے کہ قادیانیت کے خلاف لکھو اتنا چھپواؤ کہ ہر مسلمان جب صبح سو کے اٹھے تو اس کے سرانے میں دو چار ورقے پڑے ہوئے ہوں جسے وہ پڑھ ان کے پاس گئے مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کا حضرت اللہ جانتا ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم پورے اخلاص سے مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں اس کے باوجود ذرا ہٹ جاؤ फिर ये मुसलमान टेढ़े के टेढ़े पूरे इखलास के साथ इन्हें दावत देते हैं लेकिन जरा सिलसिला मुंतका हो जाए तो लोग फिर से गुमराही पे आ जाते हैं तो फरमाने लगे कि हजरत ने मुझसे फरमाया कि मिन्नतुल्लाह बात की है कि पिछले जमानों में इस कायनात पे अल्लाह के इसमें हादी की तजल्ली आ पड़ती थी इसकी काफिर भी मुसलमान हो जाते थे और अब अल्लाह के इसमें हादी की बजाय इसमें मुगिल की तजल्ली आ पड़ती है मुगिल का मतलब गुमराही पे छोड़ दे तो उन्होंने कहा इसलिए ये जो मस्जिद और खानकाहें हैं ना इनसे भी गुमराही फूट पड़ी है तो जब मराकिज़े हिदायत से गुमराही फूट पड़े तो फिर क्या किया जाए तो अल्लाह की तजल्लियात ऐसे पड़ती हैं तो रहमान होने की जो तजल्ली पड़ी लगा हालांकि तो कायनात सारी उसकी वजह से बाकी है अब इसी तरह अगर इस तजल्ली को आप मजीद देखें तो अल्लाह ताला की तजल्लियात मुख्तलिफ पड़ती हैं कभी कभी वो तजल्ली सौरी सूरत की शक्ल में जाहिर होती है حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اسے بچوں کا کھیل بتاتے بناتے ہیں تجلیات سوری کا کیا کہنا آدمی جو خواب دیکھتا ہے اس میں بھی کبھی کبھی تجلیات ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تجلی پڑی پہلی وہ آگ کی صورت میں تھی اور وہ آگ کو لینے گئے اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا انی آنس تو نارا میں انس محسوس کرتا ہوں آگ میں اور میں لاتا ہوں لعلکم تسلون تاکہ تم لوگ تاپ لو اسے سیک لو سردی ہے کم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں آواز دی گئی نودیا آواز دی گئی اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ انہی ان اللہ میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں اور اللہ نے کہا فقلان علیک آپ اپنے جوتے اتار دیجئے آپ ایک پاک وادی میں ہیں یہی ٹھیک یہی چیز تورات میں بھی آتی ہے بائبل میں اگر آپ پڑھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے دی گئی تھی نبوت وہاں بھی یہ آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم نے کہ تم اپنے جوتے اتار دو اس لیے کہ تم بڑی پاک وادی میں قرآن میں بھی یہ آیا ہے بائبل لوگ پڑھتے نہیں اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا کچھ آسان نہیں رہا بائبل پڑھے آدمی اور سے تورات اور انجیل کو پھر پتا چلتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کتنی جگہ پر بائبل کی بات کرتا ہے اس کا رد کرتا ہے اس میں آئے ہوئے قصوں کو صحیح کرتا ہے لیکن لوگ بالکل غافل ہو گئے بائبل کو پڑھتے ہیں اگر وہ پڑھیں تو پتا چلے کہ کیا ہوتا ہے عمر رضی اللہ عنہ ساری عظمت شان کے باوجود کنز المال کی روایت میں آتا ہے کہ یہودی بائبل ایک مرتبہ درس دیا کرتے جیسے ہمارے یہاں درس قرآن ہوتا ہے ان کے یہاں تورات کا درس ہوتا تھا مدینہ منورہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہفتے میں ایک دن وہ سننے جایا کرتے تھے تو یہودی کہتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ ہمارا واقف ہے اور ہمارے بارے میں نرم دل اس لیے کہ اسے پتا ہے ہمارے پاس بھی علم یہ الگ بات ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ یہودیوں کے متعلق جب بھی کچھ یہودیوں یا عیسائیوں جو کفر تھا اس کے متعلق نرم نہیں تھے اور جو مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسے سننے جاتے تھے یہ روایات میں تابعین میں ایسے تھے جو ہفتے میں سات دن میں قرآن پورا کر لیتے تھے اور بائبل پوری پڑھ لیتے تھے تورات بھی انجیل بھی اور کہتے تھے اس میں بھی خدا کا کلام ہے اور پھر اندلس اور اسپین میں تو اتنے لوگ تھے جو بائبل باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے عیسائی پڑھنے آتے تھے پادری پڑھنے آتے تھے مسلمان علماء سے اور علماء سے پڑھاتے تھے تو یہ سب چیزیں اب بھی آپ کبھی دیکھیے گا مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں تو قرآن کی جیسی آیات ہیں ٹھیک ایسے الفاظ مل جائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے ویسے ہی الفاظ وہاں مل جائیں گے تو تحریف یقیناً ہوئی ہے لیکن بہت سی چیزیں اب تک باقی یہ چیزیں ہیں قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے مہیمنن علیہ اور یہ کتاب زبردست بات اللہ کی اللہ نے فرمایا یہ کتاب نگران ہے ان تمام وحیوں پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں تو نگران جو ہے نا وہ ٹھیک رکھتا ہے ٹھیک کرتا ہے تو وہاں بھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم ہوا کہ جوتے اتار دو اللہ کی تجلیات پڑھی پھر سے موسیٰ علیہ السلام پر تجلی بڑھی ہے لیکن ذات اقدس کی تجلیات مختلف ہیں ایک تجلی وہ پڑھی ہے آگ دیکھی انہوں نے گئے اور نبوت ملی اور ایک تجلی وہ پڑھی ہے جب انہوں نے کہا کہ رب العالمین اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو تو اللہ تعالیٰ لن ترانی ہر کس نہیں دیکھ سکو گے اور پھر اس پہاڑ کو دیکھو میں استقر مکان ہوں اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر تو مجھے دیکھ لینا دیکھ سکو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی انگلی کے سرے پہ ہاتھ رکھا اور اب فرمایا اتنی سی تجلی اللہ نے ڈالی تھی ذات نہیں تجلی ڈالی تھی اپنی اتنی ذرا سی اور پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ایسی زبردست تجلی تھی وہ خدا کی یہی موسیٰ علیہ السلام ہے اس کی تاب نہیں لا سکے اور بے ہوش ہو گئے فلما افاقا جب انہیں افاقا ہوا بے ہوشی سے باہر آئے تو انہوں نے کہا رب میں معافی مانگتا ہوں جو میں نے فرمائش آپ سے عرض کر دی تھی اور اللہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں یا مسلمان ہوں یا جو بھی الفاظ وہاں آئے ہیں تو وہ دیکھ لینے چاہیے یہ تجلیات ہیں اللہ کی اس لیے بہت سے صوفیہ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ایک تجلی جو پڑ جاتی ہے تو دوبارہ وہ تجلی نہیں پڑتی پھر دوبارہ کوئی اور تجلی پڑتی ہے پھر کوئی اور تجلی پڑتی ہے تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ مسافت ان کی طے ہو گئی اور وہ اللہ کے قرب میں آئے تو حقیقت کے انوار کا ان پر غلبہ ہوا اور حقیقت سے وہ انوار میں مجاز جو تھا جو آگ نظر آ رہی تھی اس آگ سے وہ حقائق کے نور کی طرف چڑھ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ان پر ڈالی ہے تو پھر اس ان کو نبوت دی گئی اور جو وہاں پہنچے ہیں نور میں کہ دیکھنا چاہتا ہوں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نور تھا ایسی تجلی تھی کہ اس کی تاب نہیں لا سکے اور بے ہوش ہو اسی لیے قرآن کہتے کہ اس کے رب نے جب اس پہ تجلی کی پھر کہتے ہی ہیں صوفیہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندے پر تجلی اس طرح سوری فرماتے ہیں تو تجلیات کی اقسام ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں تجلی سوری یعنی اثر آتا ہے کوئی صورت ہوتی ہے کوئی تمثیل ہوتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھ لیا تو یہ ایک چیز تھی جو دیکھنے میں آ گئی دوسری تجلی کی تعبیر وہ کرتے ہیں تجلی فعلی سے تجلی فعلی کا مطلب یہ ہے کہ تعالی شانہ اس میں بندے سے جو فعل اور ارادہ ہے وہ سلب ہو جاتا ہے اور ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے اللہ تعالی کی بات ایسی تجلیات پڑتی ہیں کہ پھر بندہ چپ ہو جاتا ہے پھر اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کہتا ہے یہ اللہ کا فعل ہے بس ٹھیک اسی لیے وہ صوفیہ کہتے ہیں کہ زمانے کی زیادہ شکایت کرنا بھی بے ادبی ہے اللہ کی تجلیات فعلی پڑتی ہیں فعلی تجلیات کیسے پڑتی ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ باتنا علیکم عبادنا اولی بات شدید فجاسو فی خلال الدیار اور پھر ہم نے اپنے بندوں کو اٹھایا کافروں اور وہ مسلمان بنی اسرائیل کے اللہ نے فرمایا وہ تمہارے شہروں میں پھیل گئے اور انہوں نے اتنا مارا تمہیں اتنا مارا مسلمانوں کو جو بنی اسرائیل کے مسلمان تھے اللہ نے فرمایا جو خدا چاہتا تھا وہ ہو گرا تو خدا کی تجلی فعلی کبھی پڑتی ہے اور کافروں سے پٹائی کرواتا ہے مسلمانوں کی ایمان والوں کی تاکہ یہ تمہاری حرکتیں ہیں ان حرکتوں سے بات بچ پندرہویں پارے کے آغاز میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے فرمایا کہ عباد اللہ نا اولی بات شدید ہمارے بندے تھے جو اٹھے اور بڑے طاقت والے بندے تھے اور انہوں نے آ کے تمہیں مارا اور پھر وہ بیت المقدس بھی ہاتھ سے نکل گیا بنی اسرائیل کے یہودیوں کا قتل عام ہوا اتنا قتل عام ہوا ان یہودیوں کا جو سب صحیح معنی میں مسلمان تھے کہ بس پھر ان کی تباہی پھر گئی اور لگتا تھا جیسے یہ ختم ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا سو ہوا لیکن وہ تجلی فعلی ہوتی ہے اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات جو ہیں وہ صفات کی پڑتی ہیں یہ تجلی صفت جو ہے بہت بڑی چیز ہے اور تجلی صفت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی جو آٹھ صفات ہیں علم ارادہ قدرت سما بصر کلام تکوین یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ آٹھ صفات میں سے کسی صفت کی تجلی پڑ جاتی ہے علم کی تجلی بڑھ جاتی ہے بہت علم اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدا انبیاء علیہ السلام ki tarbiyat khuda ki koi na koi sifat karti rehti hazur sallallahu alaihi wasallam ke sath khuda ki jis sifat ka sabse zyada taluq tha wo ilm ilm nabi akram sallallahu alaihi wasallam ka yani khuda ka naam jo adeem hai iski tajalliyat wahan padti thi aur in tajalliyat ke zariye nabuwat mein amal dakhil jari tha حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدا اس لیے صفیہ کہتے ہیں کہ وہ صفت علم ہے اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اور آپ ان سے دعا مانگتے رہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرتا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی بات کہتا ہے کہ یہ علم ہے ایسی چیز ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اصحاب یمین ہیں ان کی طرف سے آپ کو سلام ہو بہت مشکل بات ہے لیکن سورہ واقعہ کے آغاز میں آپ دیکھیں سمجھ جائے آدمی تو آسان بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور دائیں ہاتھ والے رائٹ اور کون ہیں یہ لوگ اصحاب الیمین کون ہیں اللہ نے کہا قیامت میں ہم رکھیں گے فِي صِدْرٍ مَحْضُودٍ وَقَلْبٍ مَنْضُودٍ उन्हें ऐसी बेरियों में जिन बेरियों में कांटे नहीं हैं बेर हैं बहुत अच्छे कलिम मंदूद केले हैं और तय बताए केले लगे हुए वो माई मस्कूब और पानी के झरने बहते हैं वो फाकिहा और हम उन्हें बहुत फल देंगे ला मक्तूआ तुम ला मुनुआ वो फलों की जो सप्लाई है ना वो कटेगी और ना कम होंगे ये सहाबी जमीन को इतना खुदा देगा اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں عورتیں بھی دیں گے عربن اطوابن ان کی ہم عمر لڑکیاں ہوں گی جنت میں کماری ہوں گی ایسی خوبصورت ہوں گی کہ دیکھ کے ان کی طرف طبیعت کو رغبت ہونے لگے گی عربن اطوابن لے اصحاب الیمین اور یہ سب کچھ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اصحاب یمین دائیں آپ والے اس کو پڑھنے کے بعد آپ سورہ واقعہ کے بالکل آخر پہ آ جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب یمین دائیں ہاتھ والے فسلام اللہ من اصحاب الیمین اور ہم آپ کو سلام دیتے ہیں اصحاب یمین کی طرف سے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی لوگ اصحاب یمین ہیں مثبت سوچ والے صحیح کام کرنے والے ہمیشہ پازیٹو سائڈ پہ رہنے والے ان کا سلام اللہ نے کہا میں آپ تک پہنچاتا ہوں وہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں اصحاب یمین کا تو انہیں پتا بھی نہیں ہوتا لیکن ان کی طرف سے مسلسل سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا رہتا ہے اور جب سلام انہیں پہنچتا رہتا ہے تو وہ ان کے لیے دعا فرما دیتے ہیں اتنی حیرت ہے جو لوگ حیات اور ممات ان چکروں میں پڑے جاتے ہیں انہوں نے کبھی ان آیات پہ غور نہیں کیا اللہ نے کہا سلام اللہ من اصحاب الیمین یہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی طرف سے آپ کو میں سلام دیتا ہوں تو اللہ کا آگا بغیر ادھر بتائے اور بہت سے صوفی ہیں جنہیں کشفن پتا بھی چل جاتا ہے کہ ہمارا یہ عمل وہاں پہ قبول ہو گیا اس چیز کے لیے بہت انہوں نے توجہ فرما دی عنایت ہو گئی بہت سے جنہیں خواب میں ایسی بشارت دے دی جاتی ہے تو جو اصحاب یمین ہیں ان کا سلام مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا رہتا ہے اس طرف سے اور لوگ اس کو نہیں جان سکتے بہت مرتبہ اللہ نہیں بتاتا اس لیے نہیں بتاتا کہ پتا ہوتا ہے دل سے پتا چل گیا تو اس کی حالت اور خراب ہو جائے گی یہ جگر سے ہی ہٹ جائے گا غرور میں آ جائے گا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کے رزق کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر تنگی بھیج دیتا ہے اور اس لیے کہ خدا کو معلوم ہے کہ اگر اللہ انہیں زیادہ دے دے تو پھر یہ لوگ خدا کی نافرمانی ہو کر آئیں گے اسی لیے قرآن میں بھی کیا ہے اللہ نے کہا وَلُوْبَسَتَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ اللہ اگر رزق کو ایسے تقسیم کرے جیسے کہ لوگ چاہتے ہیں تو لَبَغَوْا دنیا میں فساد مچ جائے لوگ آپے سے باہر ہو جائیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی چیز تجلی ہے صفات کی یہ پڑتی ہے اور یہ بڑی زبردست تجلی ہے کئی مرتبہ لیلت القدر میں یہ تجلی پڑ جاتی ہے کسی کے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس آدمی کی حالت بدل جاتی ہے حیات کی تجلی پڑ گئی اللہ کی صفات میں سے ہے اس سے تھوڑی عمر میں اتنے کام خدا لے لیتا ہے جس کے لیے صدیاں چاہیے ہوتی ہیں ایک آدمی سے اللہ اتنا کام لے لیتا ہے जितना काम पूरी जमात मिलके करती है एक आदमी से हो जाता है कुदरत की तजल्ली पड़ जाती जिस काम में हाथ डालता है वो काम ठीक हो जाता है बहुत सी तजल्लियां अल्लाह की जितनी आठ सिफात हैं इनकी तजल्ली जब पड़ जाती है तो उसे सूफिया कहते हैं कि ये सिफाती तजल्लियात हैं और तजल्लियात में सबसे कभी तजल्ली जो पड़ती है वो तजल्ली ذاتی होती है جب ذات کی تجلی خالق پر ہوتی ہے جو آدمی سلوک طے کر رہا ہوتا ہے مراقبات میں جب پہنچتا ہے تو پھر علم شعور ادراک سب گم ہو جاتا ہے نہ علم رہتا ہے آدمی کا نہ شعور رہتا ہے نہ ادراک رہتا ہے چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے تجلی پڑے آدمی کے پاس کچھ نہیں رہتا پھر جب اس سے وہ باہر آتا ہے کیفیت میں تو کچھ کا کچھ بنا ہوا ہوتا ہے ایسے ہی ہے जैसे شدید آگ میں کوئی ڈال کے ایک لمحے کے لیے چیز نکال لیں تو چیز ہی بالکل بدل جاتی ہے یہ تجلیات ذاتی جب خدا کی پڑتی ہیں تو خالق اپنے آپ کو بالکل جسے صوفیہ کہتے ہیں مقام اطلاق یعنی اس میں کچھ نہیں رہ جاتا حق تعالی شانہ کی صفات اور ذات اس پہ غالب آنے لگتی ہے صفات الہیہ اس سے متصف ہو جاتا ہے وہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ تخلقو بأخلاق اللہ اپنے آپ میں اللہ کی صفات پیدا کرو تو کوئی چیز جو ہے وہ اپنے وجود کے علاوہ باہر سے نہیں دیکھتا سب کچھ وجود میں دیکھتا ہے اللہ کی تجلیات ایسی بدل دیتی ہیں انتقام مٹ جاتا ہے بدلے کی خواہش مٹ جاتی ہے ایسی تجلیات پڑتی ہیں کہ وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے خدا نہ خواستا معاذ اللہ جوتے بھی کوئی مار جائے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی کہتا ہے بس ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے یہ تجلیات ذاتی جب پڑتی ہیں تو آدمی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے حضرت ثانوی نفر اللہ مرکتو پہ غالباً ایک ایسی حالت تھی حضرت ثانوی رحمت اللہ اس زمانے میں مسجد میں جھاڑو دے رہے تھے اور کسی نے تعریف کر دی تو اس کے پاؤں پکڑ لیا وہ تجلیات ہی اتنی زیادہ تھی کہ مٹ گئے تھے بالکل اور حضرت حاجی صاحب حاجی امتاز اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات منصور پر پڑی ہمارے شیخ یعنی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ پہ برس تھا برس ایسی تجلیات برستی رہی اور چپ کر کے مسجد میں جھاڑو دیتے رہے اور چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتے رہے بس بولے یہی ہوتا جب رات کی تجلیات پڑتی ہیں تو پھر اس انسان کا عروج اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس تصور سے بالا چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے ہاں چونکہ کسی چیز کی انتہا نہیں پھر وہ انتہا جب نہیں ہے تو پھر وہ آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے سیر فلہ جسے کہتے ہیں نا صوفیہ کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات میں چلنے لگتا ہے پھر اس کے لیے ہر دن نئی بات ہوتی ہے ہر دن نیا انکشاف ہوتا ہے پھر اس موقع پہ آ کر اس آدمی میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے بالجملہ کہ وہ اپنے مریدوں کو صالحین کو چاہے تو انبیاء علیہ السلام کے نقوش جو ہیں اس ذریعے سے سلوک کا سفر طے کرائے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے کرائے نقشبندی حضرات اس کو کبھی یہ کہتے ہیں اور اتنی قوی یہ چیز ہے مراقبہ ذات جو ہے وہ اتنی قوی چیز ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی رحمت اللہ علیہ وسلم پہلے بھی بیان کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں تھے اور انہوں نے گنگو حضرت کو خط لکھا اپنے پیر و مرشد معاشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو کہ حضرت یہ حالات حضرت نے انہیں لکھا لفظ یہ تھے کہ تحریر فرمایا کہ گرچہ مدینہ منورہ میں سب کچھ ہے اگرچہ وہاں سب کچھ ہے لیکن کچھ عرصے کے لیے یہاں آ جاؤ تو بہتر تو حضرت کے بڑے بھائی بھی حضرت کے خلیفہ اور مرید تھے دونوں بھائی سے روپ طے کر رہے تھے دونوں حاضر ہو گئے تو گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ ملازمت کے لیے آئے تو انہیں بڑا تعجب ہوا ان کا حضرت ملازمت کے لیے نہیں آپ کا گرامی نامہ ملا تھا اس لیے حاضر ہوئے ہیں تو حضرت نے پھر مراقبہ ذات تلقین فرمایا اور مدنی رحمت اللہ لکھا ہے کہ مجھ سے فرمایا کہ اتنی بڑی چیز وہاں لکھ کر کیسے بھیجی جا سکتی یہ اتنی بڑی چیز اس لیے یہ جو کچے صوفی ہیں نا اب وہ جو خلافتوں کے چکر میں ہر آدمی کو خلیفہ بنا دو ہر آدمی کو خلیفہ بنا دو اور صحابی کے ہاں یہ چیز نہیں تھی حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ مراقبہ ذات کی تلقین کرتے تھے پھر اس کے بعد جب تک مراقبہ ذات میں رسوخ پیدا نہ ہو جائے اجازت نہیں دیتے تھے خلافت نہیں دیتے تھے یہی وہ چیز تھی جس مقام مصطفی رحمت اللہ علیہ میں نقشبندی سلسلے میں ہم نے خود دیکھی کہ جب تک اس مراقبے میں رسوخ پیدا نہ ہو جائے خلافت کا نام ہی کوئی حضرت بدری رحمت اللہ علیہ میں تھوڑی سی کم ہو گئی بات حضرت بدری رحمت اللہ علیہ کسی کو مراقبہ ذات کی اجازت دے دیتے تھے ساتھ ہی خلافت بھی دے دیتے تھے لیکن اب وہ مراقبہ ذات کرنے والے ہی نہیں رہے اور پھر خلافتیں ایسے تقسیم ہوتی ہیں کیونکہ خود ہی کچھ ایسے مراقبات سے نہیں گزرے ہوئے تو اس کی آگے کو کیا تجویز کریں تو یہ تجلیات ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ اس طرح پڑتی ہیں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی پڑی اور جب خدا کی تجلی پڑی تو پھر یہ چیزیں سامنے آ گئیں پھر آپ نے کہا میں نے جان لیا اب اللہ کی تجلیات اور بہت طرح کی ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کی تجلی جو ہے وہ ایک رحمت کی ہے جو پڑتی ہے ایک خدا کی تجلی حیوانوں پر پڑتی ہے جس کی وجہ سے حیوانوں میں آپس میں محبت اور تعلق جو قائم ہوتا ہے وہ بھی خدا کی ایک تجلی نباتات پہ پڑتی ہے یہ جتنی چیزیں اگتی ہیں زمین سے اور ان میں تنا ہوتا ہے یعنی درخت جو اگتے ہیں یا ایسے پھل ایسی دالیں ایسی سبزیاں جو درخت کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں خدا کی نباتات پر تجلی پڑتی ہے پھر یہ ہو جاتا ہے خدا کی ان چیزوں پر تجلی پڑتی ہے اور کبھی کبھی بولنے لگتی ہیں کبھی وہ خود بتا دیتی ہے چیز کہ میں فلاں چیز کا علاج ہوں یہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی مریض پہ تجلی پڑتی ہے اللہ اور مریض کہتا ہے مجھے فلاں چیز لا دو اور وہ جو تجلی ہے اتنی مخفی ہوتی ہے کہ مریض کو اگر وہ چیز دے دی جائے تو کھاتا ہے پھر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے بہت بہت زیادہ خدا کی تجلیات یہ پڑتی ہیں اور بہت زیادہ ہیں اس لیے صوفیہ جس چیز کو کہتے ہیں نا تجلیات کا وہ یہاں جو لفظ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے اس پر تجلی کی اور پھر تجلی کی وجہ سے کیا ہوا میں جان گیا جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے یا دائیں اور بائیں جو کچھ ہے یا مشرق اور مغرب میں جو کچھ ہے وہ مجھے پتا چل گیا تو اللہ کی یہ تجلی علم کی پڑی جب علم کی تجلی پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ملائے آدھا میں کیا بحث ہو رہی تھی وہ پتا چل گئی اور وہ آگے آتی ہے بات اس تجلی ذات پہ اصل مجدد الفتانی رحمت اللہ نے اپنے مکتوبات میں بحث کی ہے اور اصل مجدد رحمت اللہ علیہ کا اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا ایک بات پر اختلاف ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ تجلی ذات جو پڑتی ہے تو وہ آدمی خاتم الولایت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اور وہ کوئی ہوتا ہے اصل مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آنکھ گفتان کے تجلی ذات تعالی و تقدس درمیان انبیاء مخصوص و خاتم الرسل یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کی تجلی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اس ترمذی کی روایت سے یہ آگیا نا کہ اللہ کی تجلی پڑی تو ہم نے عرض کیا کہ وہ علم کی تجلی پڑی اور پتہ چل گیا کیا اوپر کیا بحث ہو رہی ہے ملائے اعلیٰ میں اب کیا اللہ کی ذات کی تجلی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام پہ پڑی انبیاء علیہ السلام پہ خدا کی ذات کی تجلیات پڑتی تھی تو کیا ان کی امت پر بھی پڑتی اگر ان کی امت پر پڑتی تھی تو پھر کیا اس امت پر بھی پڑتی ہیں ان سارے سوالات کا جواب حضرت نے یہاں دیا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ آنکھ گفتگو کے تجلی ذات تعالیٰ و تقدس درمیان انبیاء مخصوص و خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم و تحیات اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور ان کے علاوہ کسی نبی پر یہ تجلی نہیں پڑی وَقُمَّلِ تَعْوِيَانِ عَنْ سَرْوَرْ رَا عَنْ تَجَلِّ نَصِيبَتْ اور اس کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں امت میں کامل لوگ ان پر یہ تجلیات پڑتی ہیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ایک ان کے امتیوں پہ باقی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے نابامان میں اس بات کو نہیں مانتا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تجلی ذات نصیب انبیاء نہیں اس کے یہ معنی لینا کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر تجلی ذات پڑتی ہے باقی انبیاء علیہ السلام پر نہیں تو میں اس بات کو نہیں مانتا وَفِ تَبْعِيَتْ نَصِيبِكُمْ مَلَتُ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کوئی پڑتی ہے ان کی امت کا بھی حصہ نہیں میں اس کو بھی نہیں مانتا حاشا وکاللہ ہرگز ایسے نہیں ہے من این یتصور هذا المعنى کأن فیہ مزیت الاولیاء الانبیاء پھر اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان اولیاء اللہ پر تجلیات ذات پڑتی ہیں اور انبیاء علیہ السلام پہ نہیں پڑتی تو پھر تو اس سے پتا چلتا ہے کہ پھر یہ ماننا چاہیے کہ اس امت کے جو یہ جو امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پچھلے انبیاء علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑھ گئے فرماتے ہیں میں ہرگز اس بات کا قائل نہیں بلکہ مخصوص بودن آن تجلی بآن سرور بآن مانات بلکہ یہ کہو کہ جو صوفیہ اس کے قائل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر وہ تجلی پڑتی ہے اس کے معنی یہ کرنے چاہیے کہ دیگر آنزا حصول آن تجلی و تفعل و تبعیت اوس کہ باقی جتنے انبیاء علیہ السلام پر وہ تجلی پڑی ہے یقیناً پڑی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان انبیاء علیہ السلام کو نوازا گیا تو اسے مجدد رحمت اللہ علیہ وسلم یہ ہوا کہ تجلی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پڑتی ہے اور باقی انبیاء علیہ السلام پر بھی پڑتی ہے لیکن ان انبیاء علیہ السلام پر اس لیے پڑتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں وہ شریک ہیں ان کے تفیل ہونے کی وجہ سے وَقُلْ مَرِ اَوْلِيَاءِ اِنْ اُمَّتْرَا وَتَبْعِيَتِ انبیاء طبعیتِ اُوَ علیہ السلام اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس امت کے کامل اولیاء اللہ پر بھی تجلی پڑتی ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اب فرق کیا ہے پھر اگر پچھلے انبیاء پر پڑی مثلا موسیٰ علیہ السلام پر تجلی پڑی یا عیسیٰ علیہ السلام پر یا کسی پہ بھی اور اس امت کے اولیاء اللہ پر بھی پڑی تو ان ولیوں میں اور ان انبیاء علیہ السلام میں فرق کیا ہے حضرت نے خوب فرق اس کا نکالا ہے فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ برخانِ ان نعمت کے ایک دسترخان بچھایا جس پہ خدا کی یہ نعمت آئی جلیس تفیلی اویند اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اس دسترخان پہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے ملا وہ سب کھا رہے اور اولیاء خادمِ اُلِشْكُر وَأَجْلِیسِ تُفَیلِ اَخَادِمِ اُلِشْكُر فرق بسیار اور وہ انبیاء علیہ السلام کو اس دسترخان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو تجلی پڑی ہے اس میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور اولیاء اللہ اس امت کے جب انبیاء علیہ السلام اٹھ گئے کھانا کھا کے تو جو کچھ پیچھے رہ گیا تھا وہ اس امت کے اولیاء کو مل گیا تو فرماتے ہیں ساتھ بیٹھ کے کھانے والا اور جو خادم ہے جو بچہ کچا کھا رہا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے اور یہی فرق ہے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام میں اور اس امت کے اولیاء اللہ میں ہے ان مقام ازن ذلات اقدامت اور یہ ایسا مقام ہے جہاں بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسل چکے ہیں در رہکی کے آن ورف شبہ ازان ان فقیر در مکتوبات و رسائل خود وجوہ شتہ ذکر کردہ اور اس فقیر نے اپنے مکتوبات اور رسائل میں اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے وَالْحَقُّ مَا حَقَّقْتُ فِي هَذِهِ الْمُسَوَّدَةِ اور صحیح بات یہی ہے جو میں اس خط میں تمہیں بتا رہا ہوں بِفَضْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَكَرَمِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بات بتائی گئی معلوم شریف بودا واشد یہ بات اچھی طرح جاننی چاہیے کہ ہر چند جمیع انبیاء علیہ السلامات و پہلے آن سرور علیہ السلامات از ان تجلی نصیب وافرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دسترخان پر جو تجلی ملی ہے انبیاء علیہ السلام کو اس سے بڑا حصہ ملا ہے اما معلوم میں شوا تین ولایت خاصہ در اولیاء امت ایشان سے رائے نہ کردار لیکن یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ ان انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو پھر ان تجلیات میں کوئی حصہ نہیں ملی اب فرق ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تجلی آئی انبیاء علیہ السلام ساتھ بیٹھے تھے وہ بھی اس نور سے منور ہوئے جب یہ جماعت فارغ ہو گئی تو باقی جو کچھ رہ گیا تھا اس امت کے اولیاء اللہ کو مل گیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت میں مراقبہ ذات اور یہ چیزیں صوفیاء نے جان لی बाकीया से मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी उम्मत में चीज चलती उन्होंने कहा ये नहीं चली तजदीयात उन पर नहीं पड़ी और غالबा यही वजह है कि यहूदी जितना भी सलूक और तसव्वुफ तय करते हैं इस्राइल में खानकाएं हैं फाइलों का निजाम 2000 साल से जारी है फाइलो जो था एक बहुत बड़ा यहूदी फल्सफी भी और अपने दौर के वो कहते हैं कि औलिया इकराम में से था कुछ खबर उससे हुई थी इस फाइलो को और एक और वो भी यहूदी है उसको भी कुछ खबर हुई थी वो मुराक्बा इजाद की बातें करता था इनको जो चीजें की खबर हुई जिन चीजों की ये इसके बावजूद अल्लाह की सिफात से इंकार करते हैं اللہ کی صفات کو نہیں مانتے اسی لئے قرآن کو آپ دیکھتے ہیں عموماً آیات کے آخر پر اللہ کے نام آ جاتے ہیں غفور ہے رحیم ہے ملک ہے ودود ہے رحیم ہے بہت 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 اللہ کی جو نام آ جاتے ہیں قرآن جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا اس میں مخاطب یہودی بھی تھے یہ آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہودی اللہ کی صفات کو مانتے نہیں تھے قرآن ہر آیت کے آخر پر عام طور پر اپنی صفات لے آتا ہے اللہ اس لیے کہ یہودیوں کو بتائے کہ اللہ مجرد کسی ذات کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کی صفات بھی ہیں صفات کو بھی ماننا ضروری اور اسے مجدد الفسانی رحمت اللہ یقیناً فائلوں کو نہیں پڑھا ہوگا ان یہودیوں کا فلسفے کو حضرت رحمت اللہ کہاں پڑھا ہوگا لیکن بات بڑے پتے کی ہے فرماتے ہیں پچھلے انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کی امتوں میں یہ ذات کی تجلیات نہیں آئیں اس امت میں سرائط نہ کردار ان کی امتوں میں یہ چیز نہیں آئیں وازین تجلی نصیب فرانگ گرفتہ اور اس امت میں یہ ہوا پھر آگے فرماتے ہیں درمیانِ امتانِ ہمین امت بطبعیتِ بہن تجلی مخصوصاً اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو تجلی ہے یہ امتِ محمدی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مخصوص ہے کہ اس کے اولیاء اللہ کو یہ تجلیات بڑھتی ہیں وَبَئِن دولتِ حُسْمَا اور یہ مراقبہِ ذات کی تجلیاتِ ذاتیہ جو ہیں مشرف اللہ نے اس امت کے اولیاء اللہ کو بڑا حصہ دیا ہے لہٰذا خیر الامم گشتہ یہی وجہ ہے کہ یہ امت سب امتوں سے افضل قرار پائی کہ انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خدا کی تجلیات ملی ہیں وَعُلَمَائِ اِنْهَا اور یہی وجہ ہے کہ اس امت کے علماء اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی طرح ہیں کہاں جا کے ملائے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے تجلیات پڑتی تھی اسی طرح اس امت کے علماء اور اولیاء اللہ پر بھی پڑتی ہیں یہی وہ نقطہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے اولیاء اللہ کو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملایا ہے وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مِنْ يَشَاءُ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ کا یہ بڑا فضل ہے یعنی اس امت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے خاص کہ از فضائل و خصائص ان ولایت خاصہ شمع بن نبی سے اس فقیر کا جی تو چاہتا ہے کہ یہ ولایت جو ہے ولایت کبریٰ اور نقشبندیوں کا ولایت علیہ اور یہ جو مراقبہ ذات اور ذات کی تجلیات ہیں جی تو چاہتا ہے کہ شمع بن نبی سے اس میں سے کچھ چیزیں اور لکھوں تنگی وقت مساعدت نہ کر لیکن وقت تھوڑا ہے اتنا وقت ہے نہیں کہ میں مزید اس کو لکھوں وہ کاغذ کوتا ہی آور اور اتنا کاغذ بھی باقی نہیں رہ گیا کیا میں مزید تفصیل کی بات کروں اور بے عنایت اللہ سبحانہ وتعالی بے عنایت اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ کی عنایات ایسی ہیں کہ علوم و معارف درزنگ باران نیسان میری زن کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم اور معارف مجھ پر ایسے برستے ہیں جیسے نیسان میں بارش برستے یہ نیسان جو ہے سورج جب برج حمل میں داخل ہوتا ہے پرانے زمانے کے قصے ہیں اب تو کوئی نہیں مانتا لیکن ایسے ہی قصہ کہانی ہے کہ کہتے تھے کہ اپنے نیسان اردو میں بھی کئی جگہ استعمال ہوتا ہے نیسان کا مہینہ جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ اپریل مئی کا مہینہ کہ جب بہار کا موسم یہ شروع ہوتا ہے تو نیسان اس مہینے کا نام ہے اس مہینے میں کیا ہوتا ہے بارش برستی ہے تو بہار کی بارش اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ایک قطرہ کسی سیب کے منہ میں چلا جاتا ہے اور وہ موتی بن جاتا ہے تو اس لیے سارے سال کی بارشوں میں ابر نیسان نیسان کے مہینے کی بارش اسے بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح نیسان کے مہینے کی بارشیں ہوتی ہیں بڑی برکت والی اس طرح مجھ پہ علوم اور معارف برستے ہیں خدا کی طرف سے بر عجائب و غرائب اسرار اطلامی بخشت اللہ تعالیٰ اس کائنات کے عجیب و غریب چیزیں مجھ پر کھولتا ہے اور مجھے اپنی بخشن وہ مجھے دیتے ہیں محرمان ان راز اور میرے ان علوم اور معارف کے راز یعنی جو میرے رازدار ہیں فرزندان گرامیان میرے بیٹے ہیں اللہ قدر استعداد اور بیٹوں میں سے بھی جس کی جتنی استعداد ہے میں نے اسے اتنی چیز بتائی اب ہوتا یہ ہے کچھ اور بات کریں اگر یہ کلیئر ہو رہی ہے یا میں ہی اپنے آپ کو سنا آگے پڑھ سے بات کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ سوال کہیے تاکہ ممکن اس میں جواب آ جائے دیکھیے شاید اس سے مسئلہ اب جب تجلی پڑتی ہے نا ایسی تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی تجلیات یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ یہاں پہنچ کے یہ جو عقیدے کی مباحث ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں نہیں ہیں اولیاء اللہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ جتنی مباحث ہیں بریلوی حضرات کی وہ بہت اونچے درجے کی چیزیں تھیں انہوں نے لا کے عوام میں رکھ دی اور وہ تصوف کا ایسا بڑا مقام تھا خام خواہ انہوں نے لوگوں کو لا کر بتایا کہ اس پہ عقیدہ رکھو یہ کرو وہ کرو اس کا کوئی تعلق بنیادی طور پر ان عقائد سے تھا ہی نہیں جن عقائد کی وجہ سے اللہ کی بخشش ہونی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جب تجلیات اللہ تعالیٰ کی پڑتی ہیں تو تجلیات اللہ کی مختلف رنگ اختیار کرتی جنات کبھی کبھی انسانی صورت میں آ جاتے ہیں حدیث میں بھی آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود اپنا قصہ جو بیان کرتے ہیں بڑی طویل روایت کا خلاصہ اس کا یہ کہ ایک آدمی آیا اور اپنی غربت کا اظہار کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر گندم کا لگوا دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نگرانی کرنا تو اس نے آ کے بڑی غربت کا اظہار کیا انہوں نے دے دیا تو صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شیطان تھا جن تھا انسان کی صورت میں آ گیا تو آج خیال کرنا وہ دوسرے دن پھر آ گیا رات کو تو انہوں نے کہا تم تو شیطان ہو ایسے اس نے پھر اپنا رونا رویا تو رضی اللہ پھر دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن پھر ان سے کہا کہ آج پھر وہ آئے گا وہ شیطان ہے نہ دینا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تیسری رات کو جب وہ آیا تو میں نے اسے برا بھلا کہا میں نے کہا تم شیطان ہو اور مجھے دو دن تم نے ایسے ہی لوٹ لیا اس نے کہا دیکھو اگر میں شیطان ہوں تو میں اپنے سے بچنے کی ترکیب تمہیں بتا سکتا ہوں میں نے کہا نہیں اس نے کہا شیطان وہ ہے جب آئے تم کرسی پڑھو تو وہ بھاگ جاتا ہے تو تم مجھے گندم دے دو میں تو غریب ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے گندم دے دی تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ وہ بھی وہ شیطان تھا لیکن بات اس نے سچی کی کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا تو میں تھا جھوٹا لیکن یہ بات تمہارے ساتھ سچی کر گیا تو جنات انسانوں کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں ہوتا کیا ہے یہ تجلیات اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جو کام کرتی ہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس سے آگے کی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں ہر گاہ جنیان را بتقدیر اللہ سبحانہ ان قدرت بواد کے متشکل باشکال گشتا اللہ تعالیٰ نے جنوں کو یہ طاقت دے دی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں اعمال غریبہ بوقوع آرند اور ان جنات سے شیاطین سے مختلف کام بھی سامنے آتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں کسی کو ڈرا دیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے گندم لے گیا کسی کو کچھ اور کہہ دیا آواز دے دی لائٹ بند کر دی کچھ ایسے دروازہ کھول دیا کوئی سو رہا تھا تو اسے انگوٹھا پکڑ کے ہلایا اٹھا کر بٹھا دیا اور بہت سی چیزیں یہ شیاطین کرتے ہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
इसलिए होता है कि अल्लाह ताला ने उनमें ये सलाहियत रखी है कि अपने आप को मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर कर सकते हैं आगे कहते हैं अरवाह कुमल्ला अगर इन कुदरत अतामी फरमायन अगर अल्लाह ताला औलिया अल्लाह को ये कुदरत दे दें जे महल्ले ताजुबस तो फिर क्या ऐसी बात है अगर अल्लाह ताला कामिल लोग जो हैं उनकी रूहों को आजादी दे दे और उनकी रूहें भी मुख्तलिफ शक्लों में आके लोगों की मदद करें तो फरमाते हैं फिर इसमें कौन सी ऐसी बात है जिन्नात भी मदद कर सकते हैं या जिन्नात कुछ कर सकते हैं तो कामिल अरवाह के साथ भी होता है हो सकता है चे एहतियाज व बदन दीगर असीन कबीला तो उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि वो दुनिया में अगर आए तो दूसरा बदन भी उनका हो बल्कि बगैर जिस्म के वरू आ जाए ये होता है अब अगर मान लिया जाए कि दूसरे बदन में वरू आती है तो फिर तो हिंदुओं का तनासुब का अकीदा आ गया तनासुब के अकीदे को हजरत रद्द करते हैं बहुत शदीद तो मुजद्दद फैतानी रहमतुल्लाह अलैह इतने चौकन्ना इतने बेदाग मग्ज हैं कि जिस चीज पर जरा भी शुबा हो कि हिंदू मतलब हिंदुओं का मजहब आ जाएगा फौरन उसकी तर्दीद करते हैं फरमाते हैं इसमें हिंदू तो तनासुब के कायल हैं कि एक रूह थी फिर इतने हजार साल बाद किसी बच्चे में आ गई फिर वो पैदा हुआ हजरत फरमाते हैं जिस्म की जरूरत नहीं बल्कि वो रूह को अल्लाह अगर दुनिया में भेज दे और वो कोई काम ऐसा कर दे तो फिर इसमें ताज्जुब की क्या बात है फिर आगे देखिए फरमाते हैं कि देखो आंकियत बाद में औलियाल्ला नकल मी गुना ये है देवबंदी बरेलवी मसलक का मसला ये जो बात औलियाल्ला के मुतल्लिक नकल किया गया है कि दर यक आन के एक ही घड़ी में दर अमकनाए मुतअद्दिदा हाजिर मी गर्दन कि वो एक ही लम्हे में दुनिया में मुख्तलिफ जगह हाजिर पाए गए वो यहां भी थे लाहौर में भी थे कराची में भी थे उसी लम्हे वो मक्का मुकर्रमा भी चले गए वहां उन्होंने जाके नमाज भी पढ़ ली ये जो मसला हजरत फरमाते हैं नकल किया गया अफआले मुतबायना बहुकूमियान और उनसे उस हालत में मुख्तलिफ काम जो लोगों ने नकल किए मतलब एक जगह वो खा रहे थे दूसरी जगह वो नमाज पढ़ रहे थे ईजा नीज लताइफ ईशान मुतजद्दद बअजसादे मुख्तलिफान ये औलिया अल्लाह खुद नहीं होते बल्कि उनके लताइफ जो हैं जिसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं नक्शबंदी अल्लाह के नजदीक छह लताइफ सीने में यानी कल्ब रूह सिर खफी अफा और फिर कालिब लतीफा कालिब लतीफा नफ हल्के मुजद्दद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये औलिया अल्लाह के लताइफ जो है ना ये मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ जगह नजर आते हैं लोग समझते हैं हजरत आ गए हजरत को तो पता भी नहीं वो तो उनके लताइफ हैं जो मुख्तलिफ जगह पे हैं और वैसे ही समझना चाहिए जैसे ऊपर जिन्नात की मिसाल दी कि उनके साथ होता है फिर हजरत फरमाते हैं कि बाशकाले मुतबाय और ये होता है कि हाजिर भी गर्दन मुख्तलिफ जगह पर बाशकाले मुतबायना वो हुकूमी आनंद और उनसे मुख्तलिफ किस्म की हरकतें भी होती हैं नीज लताइफ ईशान मुतजद्दद बाशकाद मुख्तलिफान व मुतशक्कल बाशकाले मुतबायना और ये भी होता है कि वो लतीफा यहां किसी और शक्ल में है और दूसरी जगह किसी और शक्ल पहुंचनी नजीज है इसी तरह हुआ एक अजीज के साथ के मसलन दर हिंदुस्तान तवतन दार कि वो हिंदुस्तान में रहने वाला है वाज आन दिया ना बरामदास और हिंदुस्तान से बाहर कभी गया ही नहीं जमे हजरत मक्का मौसमा में आए ये आदमी कभी इंडिया से गया ही नहीं बाहर तो कुछ लोग जो हज उमरा करके वापस आए मी गोयंद उन्होंने कहा कि आन अजीज रादर हरम में काबा दीदा है हमने जिस आदमी को हरम शरीफ में देखा था वह चुनाव और चुनी और इस तरह की हरकतें वहां थी यानी नमाज पढ़ रहा था रोजा रखा हुआ था यही था यह होता दरमियाने माओ आन अजीज रिश्तेदार और हमारे उसके दरमियान ये चीज ये बातें वह जमे दीगर नकल मी गुनन और फिर किसी के बारे में एक और जमात आती है वो कहती है कि माँ उरा द रूम डिजाइन हमने तो इसको रूम में देखा अमरीका फिर रहा था वहां घूम रहा था रूम ईसाइयों का शहर ईसाइयों के शहरों में घूम रहा था बच्चों ने दीगर दर बगदाद दीदान और एक और जमात आती है और कहती है इसको तो हमने बगदाद में देखा हमारा शक्ल लताइफ आन अजीज जानना चाहिए कि ये मुख्तलिफ जगहों पे जो मुख्तलिफ लोगों ने देखा है वो झूठ नहीं बोल रहे ये इस अजीज के लताइफ हैं یہ لطائف مختلف جگہ پر مختلف شکلوں میں دیکھے گئے باشکال مختلفہ وغاہت کہ آن عزیزرہ آزان تشکلات اطلاع ندود اور ہوتا یہ بھی ہے کہ اس عزیز کو اپنے ان لطیفوں کے دوسری جگہ دکھا جانے کی خبر بھی نہیں ہوتی یہ ہے روچی جس پہ بدتی حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ مختلف جگہوں پہ تھے اور انہیں خبر ہے اور وہ نفع اور نقصان اور یہ اور وہ حضرت فرماتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے لطائف مختلف جگہ پر کس کس شکل میں کس کس کو دکھائی دی ہیں تو اس کی یہ جو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت سے استدلال کرتے ہیں نا کہ حضرت مجدد رحمت اللہ کے قاضی حضرت فرماتے ہیں اس عزیز کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس کے لطائف مختلف جگہوں پہ مختلف شکلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں لہذا در جواب انجماعت گاہ ہی گوئے تو کبھی کبھی جس ولی اللہ کے لطائف مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں اور وہ نظر آتا ہے کہ روم میں بھی تھا بغداد میں بھی تھا مکہ معظمہ میں بھی تھا وہ کہتے ہیں کہ ان ہما پر من تہمت ہے یہ سب کچھ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ مجھ پہ تہمت ہے میں تو کہیں گیا ہی نہیں من اذخانا نمبر آمدام میں تو اپنے گھر سے کبھی نکلا نہیں وحرم کعبہ رہا نہ دیدام نہ میں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے وحرم و بغداد رہا بھی نمیشن آتا اور روم اور بغداد میں تو جانتے ہی نہیں ونمید آنا کہ شماچے کا ثانی بھتا گئے میں تو جو تم بیان کر رہے ہو تم لوگوں کو بھی نہیں جانتا مجھے تو تمہاری شکلوں کا بھی نہیں پتا وہم چنین ارباب حاجات از عیزہ آیا امباد در مخاوف اچھا حضرت فرماتے ہیں کہ وہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں تمہاری شکلیں نہیں جانتا کہاں تم نے مجھے مکہ معظمہ میں دیکھا ہے یہ بات حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات میں لکھی حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے آپ کو حرم شریف میں دیکھا تھا اور وہاں آپ نے ہمیں یہ شعر بھی سنایا تھا تو حضرت نے فرمایا میرے مجھے تو علم ہی نہیں نہ میں ہندوستان سے کبھی باہر گیا ہوں وہاں کسی لطیفے کو کسی چیز کو دیکھا ہوگا تو وہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی سالک کی محبت مرید کی محبت شیخ کے ساتھ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ وہ عالم بیداری میں شیخ کو دیکھتا ہے کہ وہ آئے اور چلے گئے حضرت بدری رحمت اللہ نقش حیات نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں مجھ پہ ایک مرتبہ ایسی حالت طاری ہوئی کہ میں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نہیں رہا مرشد احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ ہو گئے تو میں اپنے ہاتھ کو کاٹ کے دیکھتا تھا کہ کیا ہو گیا ہے مجھے تو مجھے ایسے لگا جیسے حضرت نہیں میں نہیں رہا حضرت ہی ہو گئے اتنی فنائیت محبت میں کبھی کبھی آ جاتی ہے تو شیخ کے لطائف اسے نظر آتے ہیں وہ کہتا ہے شیخ آ گئے شیخ کو خبر ہی نہیں حضرت ثانوی نبر اللہ مرکزو نے بہت سی حکایات جو لکھی ہیں کہ فلاں نے کسی کی مدد کر دی کتابوں میں آتا ہے صوفیہ کے ہاں وہ اصل حقیقت یہی ہے کہ اس ولی اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ تو اللہ کا کوئی فرشتہ شیخ کا کوئی لطیفہ کوئی اور چیز اس کی شکل میں آ جاتی اس کی شکل میں کیوں بھیجتے ہیں حکمت اس کی کیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ اس آدمی کو چونکہ محبت ہوتی ہے نا انس اور تعلق ہوتا ہے لہذا خدا اس چیز کو اس کی شکل میں بھیج دیتا ہے تاکہ یہ گھبرائے نہیں خوف نہیں کھائے یہی وہ چیز ہے جس پر پہنچ کے شرک اور اولیاء اللہ سے مدد ہونے نہ ہونے کے مسئلے حل ہوتے ہیں ہمارے مشائخ نے جتنے اولیاء اللہ کی چیزیں لکھی ہیں اس کی بھی حقیقت یہ کہ حاجی عبداللہ اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ آ گئے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ آ گئے ان حضرات کو خبر بھی نہیں گئی وہ کہاں بیٹھے ہیں انہیں کیا پتا ہے ان چیزوں کا کہ کہیں دریا میں جہاز ڈوب رہا ہے کہ نہیں ڈوب رہا وہ صرف ان کے لطائف ہیں فرشتے ہیں اللہ اس شکل و صورت میں اس لیے بھیج دیتا ہے تاکہ جو مصیبت میں پڑا ہوا ہے اس کو اور مصیبت نہ ہو کہ یہ پتانی کون آ رہا ہے اس کے شیخ کی صورت میں بھیجتے ہیں تاکہ اسے تسلی ہو جائے فوری طور پہ کہ حضرت تشریف ہے بلکہ مگر اصل میں تو حضرت کو پتہ ہی نہیں اسی لیے اگلی عبارت دیکھیے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی کیسی زبردست بات لکھی فرماتے ہیں وہ ہم چنی ارباب حاجات اور اسی طرح ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو کوئی ضرورتیں پیش آتی ہیں از عیزہ آیا اموات تو وہ اپنے عزیزوں کو دیکھتے ہیں مثلا کوئی آدمی اپنی والدہ کو دیکھتا ہے کہ وہ آئی کوئی آدمی اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ وہ تشریف لائے زندہ اور مردہ در مخاوف و محالک مدد ہا طلب می نمائد تو کیا ہوتا ہے یہ جب اپنے مشائخ کو اپنے عیزہ کو دیکھتا ہے مصیبت کی صورت میں بچہ بیمار ہو گیا خود کہیں پھنس گیا किसी मुसीबत में मुब्तला हो गया तो ज़हनन फौरन मां बाप मशायख बुजुर्ग और ये अल्लाह कोई भी आता है ना इसके ज़हन में हजरत फरमाते हैं जब ये उससे मदद मांगता है वो मी बीनस और कभी ये देखता भी है कि सुबरे अन अइजा हाजिर शुदे कि जिनको मैं पुकार रहा हूं वो हाजिर भी हो गए वो दफाए दलिया दीन हान हुदा और कहता है कि देखो अब मेरी मुसीबत से निजात हो गई अलगोई रहमतुल्लाह ने खुद लिखा है वफात से कुछ दिन पहले हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह ने ख्वाब में आए थे तो किसी ने कहा हजरत फिर फरमाया आए हैं तो लगता है आखिरी वक्त आ गया है उम्मीद है इंशाल्लाह मोहब्बत से ले जाएंगे साथ मुझे तो वो जो चीज देखते हैं ना कभी कभी क्यों ये अल्लाह ने मदद कर दी मतलब एक आदमी देखता है कि बीमार है अच्छा खासा मुसीबत पड़ी हुई है और शायद पास में आया उसने हाथ फेरा और इसको शिफा हो गई ये देखता है कि खुली आंखों से कि मेरे अजीज आए वालिद आए वालदा आई घर में अकेला बैठा हुआ था परेशान आता तो उन्होंने कहा बच्चे क्या बात है और फिर परेशानी का तो हजरत मुजद्दद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जो देख रहा है दफरे वलिया अजीम खान मुदास और अपने अजीजों को देखता है कि वो आके इसकी मुश्किलात को हल कर देते हैं गाहत क्यान अजरा अजकान वलिया इतला बवर व गाहत बवर कभी कभी ये होता है कि अल्लाह ताला आलिम अरवान में उसके अजीज उस रूह को खबर दे देता है कि देखो भाई ये हो रहा है जाओ रहते कर लो और कभी ये होता है कि उनको पता भी नहीं होता और अल्लाह उनकी शक्ल में किसी और को भेज देता है ये है हज़रत मुजद्दद रहमतुल्लाह अलैह का कमाल और फरमाते हैं इन नीस तशक्कुल लताएफ अन अइजाज और फिर ये होता है कि इंसान के लताएफ अपने अइजा की शक्ल में आते हैं वहीं तशक्कुल गाद और आलम शहादत बूद और कभी कभी ये भी होता है कि ये लताएफ शक्ल इख्तियार करके आते हैं आदमी अपनी आंखों से देखता है बगाद और आलम मिसाल और कभी कभी ऐसे होता है कि वो आलम मिसाल में देखता है ख्वाब में देखता है कश में देखता है चुनाचे दर यक्षब चुनाचे ऐसे भी होता है कि एक ही रात में मसलन हजार कस आंसर अलैहिस्सलाम वसवर मुख्तलिफा दर ख्वाब में भी ना मसलन पूरी दुनिया में 1000 आदमियों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है मुमकिन है पाकिस्तान में तो 400 को नजर आया तो 400 को दूसरी जगह नजर आया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई किसी शक्ल में नजर आता है कोई किसी शक्ल में नजर आते हैं कहीं और शक्ल है कहीं और शक्ल है हजरत फरमाते हैं वह इत्तेफादा हामी नुमाए और फिर ऐसे लोग भी हैं हजारों हजार आदमियों को ने देखा तो उनमें से ऐसे भी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ चीज पूछ भी लेंगे फायदा भी उठा लेंगे इन हमात शक्ल सिफातो लताइफत ये सारा कुछ जो तुम्हें नजर आ रहा है ये लतीफे हैं लताइफ हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुख्तलिफ जगहों पर नजर आते हैं और सिफात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नजर आती हैं ये नहीं है कि वो एक ही रात में 1000 जगह हर जगह तशरीफ ले गए थे खुद हजरत फरमाते हैं कि लताइफ काम करते हैं अल्लाह के हुक्म से फिर फरमाते हैं सूरत हाय मिसाली ये जो इस तरह की सूरतें अपने मशायख और औलिया अल्लाह की नजर आती हैं وَهَمْ چُنِين مُرِيدَان اَصْوَرِ مِثَالِ فِي رَا اِسْتِفَادَ مِنُوا آئے اور مرید جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں شیخ نظر آیا اس نے کہا حضرت قرضے میں گر گیا ان کا ادا ہو جائے گا پلان تاریخ تک ختم ہو گئی بات ہو جاتا ہے شیخ کسی بزرگ اولیاء اللہ کو دیکھا اور اس کا حضرت جیل میں پڑا ہوا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ رہائی ہو جائے گی صبح تک پلان تاریخ تک اس نے رہائی دیکھا ہوگی حضرت فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو ہوتا ہے در حل مشکرات بھی فرمائن کمون و بروز کے بعض از مشایخ گفتاند بعض مشایخ جو اس کے متعلق کہتے ہیں یہ جو سب چیزیں ہیں یہ عالم مثال سے تعلق رکھتی ہیں مشایخ کو کچھ خبر نہیں ہوتی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہنچ کے شیطان بڑے بڑے لوگوں کو اللہ کی توحید کی راہ سے ہٹا دے اور خدا کی توحید کی راہ سے ایسے ہٹاتا ہے کہ وہ آدمی تصوف کی اس رستے پہ چل پڑتا ہے جہاں گمراہی سے وہ لیا اللہ کو پکارنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مجھے تو اپنے مشائے کافی ہیں اللہ سے میرا کیا واسطہ ہے معاذ اللہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کافی ہیں اللہ سے کیا واسطہ ہے حالانکہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں لیکن اللہ کا ایک نظام ہے اب اس جاہل کو کون اتنی دقیق بحث سمجھا سکتا ہے یہ اتنی باریک باتیں ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اس اعتبار سے لیکن اب کوئی پوچھے کہ ان چیزوں پر کیا فرض کر لیجئے ایک آدمی عالم مثال یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہزار جگہ پر آنا یا ان چیزوں کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا تو یہ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا تھوڑا ہی ہے کہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ خالص تصوف کی بحث فرما رہے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ بروز اور قمون کہ بعضی از مشاہد گفتان بتناسق مساسنا دارت یاد رکھو اس کا تناسق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اچھا ایک بات اور جانت کر دیں خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ ان سارے مغلوں کے شہر سے سب ان سے پہلے تھے یہ جتنے مغل تھے بابر بادشاہ وغیرہ یہ سب بنیادی طور پہ نقشبندی تھے کہ جہانگیر نے اپنی سرسک میں لکھا ہے کہ میری پھوپھی جو تھی انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور مجھ سے کہا کہ تم مغل جب ہندوستان آئے تھے تو سارے مغل بیعت کیا کرتے تھے اور تم نے ہمارے خاندان میں بیعت نہیں رہی تمہارا باپ ہمایوں وہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا دادا تمہارا بابر وہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا اس سلسلے کو نہ چھوڑو تو جہانگیر کہتا ہے میں نے پھر ایک شخص کو بیعت کیا ہے یہ بیعت تربیت ارشاد ان حضرات کے ہاں تھا تو مغل جو تھے انہوں نے کئی بار دیکھا اپنے گھوڑے تیرا میں چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ پیر و مرشد ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کیا تھا انہیں حضرت نظر آتے تھے بعض اہل کشف حضرات کو کہ حضرت کی روح آ گئی اور یہ اب حضرت کی روح پتہ نہیں آئی ہے یا نہیں آئی ممکن ہے کہ ان کے لطائف میں سے کوئی آ گیا ممکن ہے کوئی فرشتہ آ گیا ممکن ہے کسی نیک جن کو اللہ نے بھیج دیا ہے کہ ان کی شکل میں چلے جاؤ تو انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جاؤ انہوں کو قبر شریف میں پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے تو کیا نہیں ہو رہا یہ ہے وہ چیز اس لیے یہ باتیں بہت سی مرزا مدد جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ مغلوں کی حکایت نقل کی ہے تو اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ قمون اور بروز جو بعض مشائخ کا ہوتا ہے اس کو تناسب نہ سمجھا جائے قمون اور بروز ہوتا کیا ہے قمون بروز تجدد امثال ایک ہی چیز ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ جو پرانے اولیاء اللہ کے رحمہ اللہ ان میں یہ چیز تھی اب تو کہاں وہ بات رہی ہے اب کہاں وہ چیزیں خیر وہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی وہ اپنی ریاست کے ذریعے کبھی اس مقام تک پہنچ جاتے تھے کہ اپنی روح کو کسی مریض کی روح میں ڈال دیں اب جب روح اس پہ تسلط پورا کر لیتی تھی تو اپنی صفات اس میں منتقل کر دیتے تھے اور ایک طریقہ یہ ہے جو اب تک بھی ہے کہ مشائخ کبھی کبھی جب دیکھتے ہیں کہ مریض کا تزکیہ ہو نہیں رہا اللہ اللہ کرتا ہے اچھے راہ پہ چل رہا ہے لیکن جو اس میں خرابی ہے نا وہ ہو نہیں رہی تو وہ اپنی قوت طاقت جمع کر کے اتنی شدید توجہ اس پہ ڈالتے ہیں کہ آدمی جل کے رہ جاتا ہے اور اچھی صفات اللہ پہ توکل بھروسہ خدا کی یاد یہ چیزیں وہ اس کی طرف منتقل کرتے ہیں یہ جو منتقل کرنا ہے توجہ کے ذریعے یہ اب تک ہے لیکن وہ جو بروز اور قمون جسے کہتے ہیں بروز کا مطلب یہ ہے کہ اپنی روح اس میں منتقل کر دینا قمون کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اس میں منتقل کر دینا اس کا فائدہ اٹھایا ہے سب سے زیادہ اس بدبخت نے غلام قادیانی نے وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روح مجھ میں منتقل کر دی لہذا میں بروزی نبی ہوں وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام اپنا نبیوں نے میری طرف توجہ کی اور اپنی روح کو مجھ میں ڈال دیا لہٰذا میں ذلی نبی ہوں تو ذلی اور بروزی ان چیزوں کو اس نے پڑھ لیا اور اس پہ اس نے صوفیہ کا سہارا لے کے یہ بات کی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ مستقیم الاحوال وہ مشائخ جو واقعی اولیاء اللہ ہیں انہیں عبارت قمون و بروز ہم لب نمے کشائن وہ کبھی بھی زندگی بھر بروز اور قمون کے مسئلے پہ بحث ہی نہیں کرتے وناقصان را در بلاد فتنا نمی اندازن اور اسی وجہ سے وہ اس پر بحث نہیں کرتے کہ کل کو ہر کوئی مرید اٹھ کے یہ کہے کہ شیخ کی روح میرے اندر آ گئی ہے تو شہروں میں فتنے پھیل جائیں گے وہ مشائخ اتنے اچھے تھے کہ کبھی بروز اور قمون پر بات نہیں کرتے تھے انہیں پتا تھا کہ اس بات کو اگر ہم پھیلا دیں تو ہر آدمی ہماری موت کے بعد اس کے یہی دعوے کرنے لگے کہ شیخ کی روح مجھ میں آ گئی ہے تو لوگوں کو رہنمائی کہاں سے ملے گی لوگوں پر تو اللہ کی راہ بند ہو جائے گی
फिर फरमाते हैं निज़ फकीर कुमून और बुरूज हीच दरकार नहीं इस फकीर का मौकफ यह है कि हमें कुमून और बुरूज अपनी रूहें दूसरे मुरीदों में भेजने की जरूरत ही कोई नहीं कामिले अगर तरबियत नाकस खास बयान के दरवे बुरूज नुमायत बाय کہ بحقدار خداوندی جل سلطانو صفات کاملہ یا قدرہ در مرید ناقص منعقص سازت اگر اپنے مرید کی تربیت منظور ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی اچھی صفات توجہ کے ذریعے اپنے مرید پر ڈالے وَوَتَوَجُّ اتفاق آن انعقاصہ ثبات و استقرار تکرار رہد اور اسے چاہیے کہ اپنے اندر جو اچھی خوبیاں مرید میں اس طرح سے منتقل کرے یہ کہنا کہ شیخ کی روح در چلی گئی یہ غلط بات ہے جب شیخ اپنے مرید میں اپنی خصوصیات منتقل کرے گا اسے کرنی چاہیے توجہ دینی چاہیے تا مرید ناقص از نقص و کمال آئے تاکہ مرید جو ناقص ہے وہ اس نقص سے نکلے اور کمال میں آئے وہ از صفات رزیلہ و صفات حمیدہ کرائے شیخ کو چاہیے کہ جو مرید میں بری صفتیں تھیں ان کو تبدیل کرے اور اچھی صفات کو لائے وَحِیچ قُمُون و بُرُوز درمیان نابود اور اس قُمُون و بُرُوز سے اپنی روح دوسرے میں بھیجنے سے بالکل بچنا چاہیے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ وَكِيَ مِنْ يَشَابَ اللَّهُ ذُلْ فَضِلْ عَظِيمِ اور توجہات کے ذریعے اپنے مریدوں کی تربیت کرنا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے جس کو چاہے اللہ دے بعضِ دِگر بَنَقْلِ اَرْوَاقْ قَائِلًا کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مشاہد کی روحیں بھی اسی طرح آ جاتی ہیں رورا بعد از کمال قدرتے پیدا میشواد کہ اگر خاص بدن خدرہ پہ گزارت اور اولیاء اللہ میں ایسا کمال آ جاتا ہے کہ وہ اپنی روح نکال کر بدن دیگر داخل شواد دوسرے کے جسم میں ڈال دیتے ہیں حضرت فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں حضرت کا تفسرہ کیا ہے حضرت مجدد رحمت اللہ کہتے ہیں نقل نہیں کنت عزیزے میرے ایک مرید نے مجھ سے یہ کہا کہ ان کمالوں ان قدرت را داشت کہ مجھے یہ طاقت حاصل ہے کہ میں اپنی روح اگر چاہوں تو یہاں اپنے آپ سے نکالوں اور کسی مرید میں داخل کر دوں فرماتے ہیں تم سے یہ بات کہی در جوارے ہوں جوانے پہنچ کر اور یہ بھی بتایا کہ میرے ہمسائے میں ایک جوان لڑکے کا انتقال ہو گیا ان عزیز بدن خود را کے بسن نکبر سیدہ بود تو اس میرے مرید نے باوجود بڑھاپے کے یہ کیا کہ کہتا ہے میں نے ایسے کیا کہ در بدن آن جوان داخل شد میں نے اپنی روح کو اس جوان میں داخل کر دیا تھا آن کے بدن اول او میت گشت اور پھر میرے جسم پر موت تاری ہوگی وہ بدن ثانی او زندہ گشت اور اس کا جو جسم تھا وہ زندہ ہو گیا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان قول مستلزم تناسخ اگر میں اس کی بات مان لوں تو ہندووں کا تناسخ ثابت ہوتا ہے کہ تعلق و بدن ثانی از برائے حیات ان بدن ارض کہ ایک جگہ سے روح کو دوسری جگہ منتقل کر دینا ہے جیسے ہندو کہتے ہیں کہ روحیں منتقل ہوتی ہیں پھر تو مجھے یہ ماننا پڑے گا حضرت فرماتے ہیں میں اس کو کیوں مانوں نزد فقیر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک قول بنقل روح از قول بتناسخ ہم ساتھ طرح یہ روحوں کی جو ہیر پھیر ہے ایک جسم سے جسم میں منتقل کرنا یہ ہندوؤں کے تناسب سے بھی بدتر چیز انہیں سمجھ نہیں آتی یہ ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی فاروقیت کی وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی رگ مجھ میں پھڑک اٹھتی ہے فرماتے ہیں چھ بھوت یہ کیا تماشے لگا رکھے ہیں اہل کمال تماشائی نیستن جنہیں اللہ نے کوئی کمال دیا ہوتا ہے نا وہ اس طرح مداری نہیں ہوتے تماشائی نہیں بنتے ہمت ایشان بعد از رسول کمال تجدد از ابدانت جب صوفی کو کمال حاصل ہوتا ہے تو اپنے جسم سے روح پر زیادہ غالب آتا ہے نہ تعلق ابدان وہ تو خود جسم سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے کہاں یہ کہ اپنی روح کو کسی اور جسم میں داخل کرے تماشائی بنے ہوئے یہ غصہ ہے نا فرماتے ہیں نقل روح ماتتے بدنیا بلا اتنی عقل نہیں آتی کہ جب تم نے روح کو دوسرے جسم میں داخل کر دیا تو خود مر گئے وہ آیائے بدن ثانیہ دوسرا جسم زندہ ہو گیا پس بدن اول تو یہ جو میرا مرید مجھے کہہ رہا تھا میں نے اس کو سوچا کہ یہ جب تمہارے جسم سے روح نکل گئی آج رسول آقام برزخ چارہ نہ پبر تو شریعت نے جو برزخ کا کہا ہے تو برزخ میں تو تمہارا جسم گیا تمہاری روح تو گئی ہی نہیں
तो बर्जख का क्या होगा कि तुम्हारी रूह तो पहले ही उस आदमी में चली गई तो बर्जख में तुम जाके क्या करोगे
वह अज़ाब और सवाब है कब्र गुज़रना और फिर अज़ाब और सवाब जो कब्र का है वो किस पे होगा
मतलब मुझे बच्चा बनाते हो सोचते नहीं कि शरीयत से कितनी जद पड़ जाएगी तुम्हारे इस कौल से माशाल्लाह वह बदन सानी रहा क्यों हयात सानी इस बात में आया तो फिर तुम कहते दूसरा जिस्म हो गया हश्र दर हक्के उदा दुनिया साबित कर तो हश्र किसका होगा तुम्हारा या उसका
अंगारम सख्त अफसोस है कि मौत कदाने नकले रूह मालूम नहीं कि ये जो रूह के इस खेल तमाशे में पड़े हुए ने मालूम नहीं है कि अजाब और सवाब कब्र कायल बाशन कि अजाब और सवाब कब्र का कायल होना जरूरी है ये जो लोग अजाब कब्र का इनकार करते हैं अकीदे की किताबें उठा के देखो हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह ने लिखा अकीदे की किताबों में आया है कि उस शख्स पर कुफ्र का खौफ है जो अज़ाब कब्र का इंकार करे हजरत फरमाते हैं कि अफसोस हजार अफसोस अफसोस है और हजार बार अफसोस है कि इन किस्में बातलान खुदरा व मसनद शेख गिरफ्तार कि इस किस्म के गुमराह लोगों ने अपने आप को शेख की मसनद पे बिठा लिया है वो मुक्तदाए अहले इस्लाम वस्तान और ये मुसलमानों के लीडर बन गए हैं रहनुमा बन गए हैं दल्लू फजल्लू खुद भी गुमराह हैं अपने मुरीदों को भी गुमराह करते हैं रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब बेहुरमत सय्यदुल मुर्सलीन अलैहि व अलैहि सलातुत तस्लीमा یہ ہے سارا تجلی کی بات کہ تجلیات اس طرح سے پڑتی ہیں اور تجلیات اس طرح سے ہوتی ہیں اور تناسل اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کو دس لگا دیکھا اپنا کو اتنی جگہ دیکھا اللہ کی تجلیات جب سوری شکل میں آتی ہیں جس کی کوئی صورت آتی ہے تو شیخ اگر پڑھا لکھا ہو اور اسے علم اور سلوک طے کیا ہوا ہو तो वो जान लेता है कि मुरीद जिस पे इतना उछल और नाच रहा है ये कुछ भी नहीं है बच्चों का खेल है पर कोई नहीं चलो बच्चा है खेलने तो वो कहता है ठीक है बेटे आगे चलोगे तो फिर पता चलेगा कि तो सब क्या है अब इस हदीस को देख लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हो गई थी बस फिर पढ़ लेते हैं फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तजल्ला ली कुल शय वारफ तो हर चीज की तजल्ली अल्लाह ने मुझ पर तजल्ली की और मैंने जान लिया तो मुझसे उन्होंने पूछा अल्लाह ताला ने کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما یختتم الملو العالم ملع عالم کیا بحث ہو رہی ہے قلت فی الکفارات میں نے کہا اللہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں فرشتے دوسرے سے کہ اس امت میں گناہوں کا کفارہ کیا امت میں گناہگار بھی ہوں گے ان کے گناہوں کا کفارہ کیا قال ما ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا پھر جواب کیا ملا قلت مشی الاقدام الی الجماعات میں نے کہا عرض کیا اللہ فرشتوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو قدم اٹھائیں گے جماعت میں جانے کے لیے مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں گے یہ قدم اٹھانا جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اسی وجہ سے آتا ہے ایک صحابی غالب نبو ساشری رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ ان کے کسی مرید نے کہا کہ حضرت جمعہ کی نماز پڑھنی ہے تو سواری پہ چلیں تو انہوں نے کہا نہ کرو میں چاہتا ہوں پیدل جاؤں اور راستے میں میرے پاؤں پر مٹی پڑ جائے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے گھر پیدل آئے اور راستے میں مٹی پڑ جائے تو یہ اللہ کی راہ کی مٹی ہے خدا اس آدمی کو اور اس آدمی کو اور جہنم کی آگ کو اس مٹی کو جمع نہیں کرے تو کیسے پیدل جائے والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ اور فرشتوں نے کہا دوسری بات اس سے امت کے گناہ معاف ہوں گے वो ये है कि नमाज पढ़ के मस्जिदों में बैठने से नमाज पढ़ के आदमी बैठता है अल्लाह को याद करता है जिक्र करता है ये होता है आमतौर पर लेकिन ये होता है अवाम की मसाजिद में फौजियों की मस्जिदों में ऐसे नहीं होता फौजियों की मस्जिद में तो ठीक घड़ी पे जो वक्त बचा बजा घंटी और उस पर उन्होंने नमाज पढ़ाई और उसके बाद थोड़ी देर में आपको सारी मस्जिद खाली मिलेगी فوجی وقت کے وقت وقت نماز کے لیے آئے اور چلے گئے لیکن عام طور پہ عوام کی مساجد میں ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ کے پشتہ پشت پڑھتے رہتے ہیں اور تیسری بات فرشتوں نے کی باب الوضوء فی المکروہات اور اے اللہ تیرے فرشتوں نے یہ کہا کہ میری امت کے گناہ معاف ہوں گے جب ناگوار حالتوں میں وضو کریں گے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ گیا نہیں جی چاہتا وضو کرنے کو نیند میں وضو کرنا پڑ گیا نیند کی حالت تھی ایسی اس سے ان کے گناہ معاف ہوئے کالا ثم فیما اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اور کس چیز سے گناہ معاف ہوں گے خود تو اطعام الطعام میں نے کیا کہ اللہ تیرے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھلانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے میں بازار میں جاؤں میرے غلام کو خرید کے آزاد کر دوں میں اس سے زیادہ ثواب یہ سمجھتا ہوں کہ میں اتنے کی کوئی چیز لے آؤں اور اپنے دوستوں کو کھانا کھلاؤں اطعام الطعام کھانا کھلانا ولین الکلام اور گفتگو میں نرمی لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا والصلاۃ باللیل والناس نیام اور لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اٹھ کے نماز پڑھے قال اصل اللہ نے کہا مانگ کے کیا مانگتا ہے مانگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہم انی اسألک فعل الخیرات اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نیکی کے کام کرتا ہے بڑی زبردست بات ہے آدمی زندگی بھر اس کو یاد رکھے اور بس زندگی بھر یہ کرتا رہے کہ میں سوائے نیکی کے کچھ نہیں کروں بس مجھ سے کوئی شر تم دیکھو گے ہی نہیں میں کسی کی برائی میں پڑتا ہی نہیں انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دے گناہوں کو چھوڑ دوں حب المساکین اور اللہ جو تیرے بندے مسکین ہیں نا ان کے کی محبت مانگتا بہت بڑی بات ہے کسی آدمی کے دل میں سرمایہ داروں کے روب کی بجائے غریبوں کی محبت پیدا ہو جائے چاہے کچھ نہ کر سکے لیکن آدمی کا دل دکھتا ہے نا ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے سرمایہ داروں کی محبت آتی ہے غریبوں کی محبت نہیں آتی نتیجہ یہ کہ آدمی بھی اس محبت کی وجہ سے کوشش کرتا ہے کہ جائز نہ جائز میں بھی سمیٹوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین حالت قرب میں مانگا ہے کہ حب المساکین جب حکم وہاں سے ہوا کہ مانگو تو مانگا کیا ہے حب المساکین اللہ غریبوں سے محبت دے دے وان تغفر لی وترحمنی اور اللہ مجھے معافی پر تغفر علی وترحمنی اللہ مجھے معافی کرتے ہیں اور مجھ پر رحم بھی کریں فاذا اردت فتنۃ فی قوم اور اللہ جب آپ چاہیں کہ کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیں فتوفنی غیر مفتون اللہ مجھے جو لوگوں پہ آزمائشیں آنی ہیں ان آزمائشوں میں ڈالنے سے پہلے پہلے مجھے اپنی پاس دلا وَأَسَلُكَ حُبَّكَ اور اللہ میں آپ سے آتی کی محبت مانگتا ہوں وَحُبَّ مِنْ يُحِبُّكَ اور اللہ جن لوگوں کو تجھ سے محبت ہے ان کی محبت بھی مجھے دے دے اس سے معلوم ہوتا ہے اولیاء اللہ سے محبت اللہ کے اچھے بندوں سے محبت یہ کتنے کام کی چیز ہے وَحُبَّ عَمَلِي يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ اور اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ہر وہ عمل جو تیری محبت میں اضافے کا باعث بن جائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا حَقُدْن یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے یہ بالکل سچا ہے فَدْرُسُوهَا ثُمَّ تُعَلِّمُوهَا اس حدیث کو لوگوں کو تعلیم دینا اور لوگوں کو سکھانا میری امت کو یہ حدیث یہ جو آئی ہے اس میں دعا یہ دعا اور ترجمہ اب آپ نے تو سنی دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھانا تو یہ ہم اس کی فوٹو کاپی اس کو الگ لکھوا کے لے آئے ہیں تاکہ کسی کو یہ دعا یاد کرنی ہو تو یہ بڑی زبردست دعا ہے اس کو مانگنا چاہیے یہ آپ تسلیم کر لیجیے باقی انشاءاللہ